بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصول وضوابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عباس زمول حفظه الله، کہ شرح کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے اس کتاب کے مقدمے کی شرح کے تعلق سے، اور مقدمے میں شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ نے چند اہم مسائل بیان فرمائے ہیں، اور ان مسائل کو آج کی نشست سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس رسالے کے مقدمے میں جو بعض اہم مسائل ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، مسئلہ تکفیر من المکفر الکافر. ایک مسئلہ ہے، جو شخص یا جو لوگ کافر کی تکفیر نہیں کرتے وہ بھی کافر ہوتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کی تکفیر نہیں کرتا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. جیسا فرماتا ہے اس جواب میں، هذا غیر صحیح مطلقاً، مطلقاً یہ بات صحیح نہیں ہے. تو صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ بعد اقامت الحجہ، حجت کو قائم کرنے کے بعد کسی شخص پر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. حجت قائم کرنے سے پہلے اس پر کفتو نہیں لگایا جا سکتا، اور حجت علماء قائم کرتے ہیں، اور اس حجت کے لیے شروط کا ہونا لازمی ہے اور رکاوٹوں کا نہ ہونا لازمی ہے. بوجود الشروط وانتفاء الموانع، شیخ صاحب فرماتے ہیں تکفیر کے شروط ہیں اور موانع ہیں. جب تک شروط نہ ہوں، یعنی شروط کا ہونا لازمی ہے اور موانع جو رکاوٹیں ہیں تکفیر کی ان کا نہ ہونا لازمی ہے، جب تک یہ دونوں نہیں ہوتے تو کسی پر بھی کفر کو فتویٰ لگانا جائز نہیں ہوتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ شروط ہی ہے العلم والارادہ. جو تکفیر کی شروط ہیں وہ ہے علم اور ارادہ. یعنی کوئی شخص کوئی کفر یا قول یا فعل کرتا ہے علم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ، اس کا ارادہ بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، تو یہ شرطیں ہیں. وہ موانع کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں والموانع هي الجهل والخطا والاكراه والتاويل. چار موانع ہیں، جہالت، خطا مجبوری اکراہ کرنا کسی کو، اور تاویل. اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے لا علمی میں کوئی کفر یا قول یا کفر عمل کر لیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے. اگر بھول سے کوئی شخص کفر یا قول یا فعل کر لیتا ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص بھی کافر نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کو کفر یا قول یا فعل پر مجبور کر دیا جائے، وہ شخص بھی کافر نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص تأویل کی وجہ سے کفر یا قول یا فعل کر لے، تو ایسا شخص بھی کافر نہیں ہوتا. تو یہ چار موانع ہیں تکفیر کی، رکاوٹیں ہیں تکفیر کی، اور جس نے اس موضوع کو تفصیل سے جاننا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اہل سنت جماعت کے جو عقیدے کے دروس کی سیریز ہیں، ان میں مسئلہ تکفیر کے تعلق سے تفصیل سے بات کی ہے، ان شروط و موانع کے دلائل اور سلف کے اقوال آپ کو وہیں سے مل جائیں گے. تو اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کے وہ تفصیل سن لیں تو انشاءاللہ بات بہت آسان اور واضح ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ مقدمے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، مسئلۃ موقف شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ من التکفیر. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه کا موقف تکفیر سے کیا تھا؟ کیونکہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے یا جس وجہ سے امام عبد اللطیف آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ کی تصنیف کی ہے ان کا یہی ان کے پاس حجت تھی تکفیر کرنے کی لوگوں کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے شیخ الاسلام محمد وحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی سے یا ان کے قول سے ہم نے تکفیر کی ہے. تو یہ جاننا لازمی ہے کہ شیخ الاسلام کا موقف تکفیر کے تعلق سے ہے ہی کیا, تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. اور یہ بڑی غلط فہمی ہے, اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, بلکہ یہ بات بعض حنفی علماء اور صوفیوں کے نزدیک بھی عام ہو چکی ہے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا منہج تکفیری منہج تھا. کہتے ہیں وہابی تکفیری ہیں, انہوں نے مسلمان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے, غلط بات ہے, تہمت ہے. جو شیخ صاحب کے علم سے واقف ہے وہ تو خوب جانتے ہیں کہ شیخ صاحب کا موقف کیا ہے تکفیر سے. ہاں, جو لوگ خود جاہل ہیں اور خود ظلم کرنے والے ہیں اور بغیر علم کے بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں, ان سے پھر آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. تو اس مسئلے کے تعلق سے شیخ محمد بن عمر بازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ فهو رحمه لا يكفر الا بما اجمع العلماء على تکفیره. یہ قاعدہ نوٹ کر لیں, شیخ الاسلام کسی کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے یا کسی کی تکفیر نہیں کی الا ایک جس پر اجماع ہو, جس کے کفر پر اجماع ہو ان کی تکفیر کی ہے, جس پر اجماع نہیں ہے تو تکفیر نہیں کی. کتنا خوبصورت قاعدہ ہے, اس کا ثبوت بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اب ذرا ثبوت دیکھیں کہ تکفیر کے لیے اجماع کا ہونا لازمی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. معروف حدیث حکمران کی اطاعت کے تعلق سے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر خروج کرنا ہے تو خروج کی یہ شرطیں ہیں, یہ ضوابط ہیں, الا ان تروا, ترو یعنی آنکھوں سے دیکھو, یعنی سنی سنائی پر نہیں, کیونکہ حکمرانوں کے خلاف ہر زمانے میں لوگ باتیں ہی کرتے ہیں, سچ بھی ہوتا ہے اور سچ کے ساتھ بہت سارے جھوٹ بھی ہوتا ہے, تہمتیں بھی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات خود باتیں کرنے والے یا باتیں کرنے والا جو ہے وہ خود جاہل ہوتا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ فعل یا قول حکمران کا کفر ہے کہ نہیں, تو اسے کفر بنا دیتا ہے, اور سننے والا بھی اس سے بڑھ کر جاہل ہوتا ہے, وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے اور کہتا واقعی کافر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تروا, استثناء ہے, اگر خروج کرنا ہے تو اب یہ شرطیں دیکھ لو, دیکھ لیں. نمبر ایک, دیکھو, ترو, سنی سنے پر کام نہیں چلے گا, یعنی حکمران اتنا بڑا کفر کر چکا ہے کہ اب لوگوں کے منظر عام میں آ چکا ہے. الا ان تروا, کیا دیکھو؟ کفرن, کفر ہو, کفر کے علاوہ جتنی بھی نافرمانی, کتنی بڑی نافرمانی کیوں نہ ہوئے, کفر اگر نہیں ہے, کیونکہ کفر کے قید لگے. الا ان تروا, کیا دیکھو؟ فسق, فجور یا کفر؟ کفر, واضح لفظ, الا ان تروا کفرن. اچھا, کیسا کفر؟ ہو بھی سکتا, نہیں بھی ہو سکتا, شبہ ہے, کفرن بواحن, اس میں ذرہ برابر شبہ بھی نہیں ہے کہ یہ قول یا فعل کفر ہے. اور چوتھی شرط, عندکم من اللہ فیہ برہان, تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے صرف دلیل نہیں, برہان, واضح اور پکی دلیل ہونی چاہیے, صحیح اور صریح دلیل ہونی چاہیے کہ یہ کفر یا قول ہے یا کفر یا عمل ہے. قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اتنی خوبصورت وضاحت کے باوجود بھی آج لوگ حکمرانوں کی تکفیر بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں, بلکہ اس حکمرانوں کی نہیں, معاشرے کی, پوری امت کی تکفیر کر دیتے ہیں. جیسے کہ کوئی شخص آسانی سے پانی پیتا ہے, یہ لوگ تکفیر ہی کر دیتے ہیں. الغرض, تو اس میں اجماع کا لفظ کہاں پہ ہے, کون بتائے گا؟ شیخ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بغیر اجماع کے کسی کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے, اور بطور ثبوت کہ اجماع پر ہی تکفیر کرنی چاہیے یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے. اس حدیث میں کہیں پہ اجماع کا لفظ موجود ہے؟ لفظ تو نہیں ہے نا. چوتھا پوائنٹ پڑھ لیا نا آگے تھوڑا سا. اچھا اب دیکھیں اجماع کہاں پہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والبرہان هو الدلیل. برہان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے دلیل, ایک ہے برہان, دونوں میں فرق ہے نا. دلیل صحیح اور صریح ہو بھی سکتی, نہیں بھی ہو سکتی, دلیل کہتے ہیں اسے. برہان کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب والبرہان هو الدلیل الذي لم يختلف فيه العلماء وهو الاجماع. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں علماء کا کبھی اختلاف نہ ہوا ہو, اور اسے اجماع بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا فرماتے بعض الامثلة على عدم وجود الاجماع في التکفیر. اب بعض مثالیں بھی دیکھ لیں جس میں تکفیر تو کی لیکن اجماع نہیں ہے علماء کا. نمبر ایک, کوئی جانتا ہے چند مثالیں؟ ادھر نیچے نہ دیکھو, اوپر دیکھ کے بتاؤ, اس کو ذرا کتاب کو چھوڑ دو. مسئلہ ایسا مسئلہ جس میں علماء نے تکفیر تو کی ہے کسی کی لیکن اس میں اجماع نہیں ہے, اختلاف ہے علماء کا, پھر بھی تکفیر ہوئی ہے. جی تارک الصلاۃ, بارک اللہ فیک, تارک الصلاۃ, تارک الصلاۃ جحودا یا کسلا؟ جحودا تو اجماع ہے, جو نماز کی فرضیت کا منکر ہو تو کافر, اس پہ اجماع ہے. تو پھر سستی, کاہلی, کسل کی وجہ سے جو نماز ترک کر, اس میں اختلاف ہے علماء کا, کسی نے تکفیر کی کسی نے تکفیر نہیں کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلی مثال تکفیر الحکام فی مسئلۃ التشریع العام, حکمرانوں کی تکفیر تشریع عام کے مسئلے میں. تشریع عام سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور اسے عام کر دیتا ہے, جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان پر یہ فیصلہ, یہ قانون لازم کر دیتا ہے, جو اس قانون کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کو سزا بھی دیتا ہے, اسے کہتے ہیں تشریع عام. قانون سازی اس نے کی ہے اور اس قانون سازی کا نفاذ بھی کیا ہے, اور لوگ بھی اس کے اس قانون کو جو شریعت کے مخالف ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جو اس قانون کی پاسداری نہیں کرتا اس کو سزا بھی وہ یہ حکمران دیتا ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ اس نے, کیونکہ اس نے عمومی طور پہ شریعت سازی کی ہے اس لیے یہ کافر ہے, اور بعض علماء نے کہا کہ تشریع عام میں اس نے قانون سازی تو کی ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو ضوابط ہیں قانون سازی کے جو کفر اکبر تک لے جاتے ہیں وہ نہیں پائے جاتے. ان ضوابط میں سے جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ استحلال یا تکذیب یا جحود یا مساوات یا بہتری, یہ چیزیں نہیں ہیں. یعنی اگر حکمران مثال کے طور پہ یہ قانون نافذ کرتا ہے کہ چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں, اسے 2 مہینے کی سزا یا 3 مہینے کی سزا جیل میں قید کر کے اس کے متعین کر دی ہے. لیکن اس حکمران نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ غلط ہے یا ہاتھ کاٹنے کی سزا سے بہتر ہے 3 مہینے کی قید یا دونوں برابر ہے, دونوں برابر مساوات ہے یا جو اس کا قانون وہ اللہ کا ان سے بہتر ہے. یہ سارے کفر ہیں اور یہ اس کا عقیدہ ہے. جب تک زبان پہ نہیں آتا ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل کی حالت کیا ہے. اور جب اس طریقے سے معاملہ ہو تو پھر یقیناً کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا حکمران کافر ہو چکا ہے. اور اس کی تفصیل میں پہلے بھی جہاد کے دروس میں بیان کر چکا ہوں. اس تشریع عام پہ تفصیل سے, کیونکہ ایک شخص مجھے خط لکھا تھا اس مسئلے میں, ان کا موقف یہ تھا کہ حکمران کافر ہو جاتا ہے, میرا موقف تھا کہ تشریع میں حکمران کافر نہیں ہوتا. اور اس میں انہوں نے کچھ دلائل دیے, پھر میں نے ان دلائل کا یعنی جواب دیا تھا. تو اگر بھائیوں کے پاس ٹائم ہو تو ویب سائٹ پہ جا کر اگر آپ اس تشریع عام کے تعلق سے وہ گفتگو جو ہے وہ سن لے تو انشاءاللہ اس میں کافی فائدہ ہوگا. کیا اختلاف ہے, کیوں اختلاف ہوا, وہ کیا دلائل ہیں دونوں فریقین کی, وہ قول راجح کیوں یہ ہے کہ کفر نہیں ثابت ہوتا حکمران کا, اس سے آپ کو انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گا. کیونکہ ہمارے درس جو ہے مختصر دروس ہیں اور شیخ صاحب نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی تو مناسب نہیں ہے کہ میں پورا درس اسے تفصیل میں گزار دوں, کیونکہ جو پہلے ہو چکے ہیں اب الحمدللہ موبائل پہ آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے, فری ڈاؤن لوڈ ہے, آپ سن بھی سکتے ہیں. دوسری مثال شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں, وہ تکفیر و تارک الصلاۃ تہاون و کسلن. تکفیر کی دوسری مثال اس مسئلے میں کہ علماء کا اختلاف ہے ایسے شخص کی تکفیر میں, دوسری مثال یہ ہے کہ جو شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے سستی کاہلی کی وجہ سے, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں جو عہد ہے وہ نماز کا ہے, جس نے نماز کو چھوڑا, نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا. تو بعض علماء نے اس لفظ سے ترک الصلاۃ کے لفظ سے یہ لیا کہ جس نے نماز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے, سستی کاہلی تو ہے, کیونکہ ترک الصلاۃ میں اجماع ایک مسئلے میں ہے اور اختلاف دوسرے مسئلے میں, تو دو مسئلے ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے آپ سے بھی غلطی ہوئی تاکہ کسی اور سے غلطی نہ ہو. ترک الصلاۃ کے مسئلے کے تعلق سے علماء کا ایک مسئلے میں اجماع ہے, ایک مسئلے میں اختلاف ہے. جس مسئلے میں اجماع ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا, ترک کیا جحودن, یعنی اس کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, یہ شخص کافر ہے, دار صاحب خارج, اس پر اجماع ہے, کیونکہ اس نے جھٹلایا ہے قرآن کو, اللہ کے کلام کو, جس میں واضح طور پہ الفاظ ہے اقیم الصلاۃ فعل امر کے ساتھ نماز قائم کرو, اور کئی مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی نماز کی فرضیت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اور جس نے بھی کسی واجب چیز کا انکار کیا اور یا کسی حرام چیز کو حلال کر دیا, اسے حلال سمجھ کے استعمال کیا, یہ کفر ہے, اسے کفر استحلال بھی کہتے ہیں. الغرض تو ترک الصلاۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ جس پر علماء کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ جس نے جحوداً نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے نماز کو چھوڑا تو وہ کافر ہے, اور جس نے نماز کی فرضیت کا اقرار تو کیا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی, تو اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ کافر ہے کہ نہیں. علماء کے اس میں 8 اقوال ہیں, اور جو معروف قول ہیں 3 علماء جو دور حاضر کے سب سے بڑے علماء گزرے ہیں, شیخ بن باز بن عثمان علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز چھوڑی تہاون کسلن, ایک نماز دار اسلام سے خارج, وہ کافر ہے, کیونکہ ترک کے لفظ میں ایک نماز بھی شامل ہے. شیخ بن عثمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے نماز مکمل طور پر چھوڑ دی, جو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتا, وہ ترک میں شامل نہیں ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ترک الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ جس نے نماز بالکل نہیں پڑھی, کبھی سجدہ نہیں کیا, اور حاکم وقت نے اسے پکڑا ہے اور قاضی نے اس پر کفر فتویٰ لگایا ہے, اور اس نے تلوار کو دیکھ کر بھی نہیں مانا, تب ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ تین مختلف اقوال ہیں علماء کے, اور یہ اقوال یعنی ان سے پہلے علماء اور سلف سے بھی ثابت ہیں, یعنی کہ اپنی جیب سے نکل ہوئے اقوال نہیں ہیں. جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ترک الصلاۃ کے تعلق سے 8 اقوال ہیں علماء کے, ان میں سے معروف ہیں وہ یہ تین ہیں. الغرض, تو جس مسئلے میں اختلاف ہے ترک الصلاۃ کے مسئلے میں, وہ یہ ہے کہ تعاوناً و کسلاً سستی قہری کی وجہ سے نماز کو ترک کیا, اس میں علماء کا اختلاف ہے. قول راجح کیا ہے؟ قول راجح کیا ہے؟ آئیے سنیں کیسا فرماتے ہیں. وهذه القاعده وهي قاعده تحل كثيرا من المشاكل عند طلاب العلم. اگر یہ قاعده طالب علم اچھی طرح جان لے تو اس کے اندر بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. جیسے میرے سوال کے جواب نہیں آیا, کیا قول راجح ہے؟ اجماع ہے اس مسئلے میں؟ نہیں ہے نا, تو تکفیر نہیں ہے, کافر نہیں ہے. کتنی پیاری بات ہے. یعنی جس مسئلے میں اجماع نہیں ہے اور مسئلہ تکفیر کا ہے تو فوراً قول راجح کیا ہے؟ تکفیر نہیں ہے, کیونکہ اختلاف ہے. اجماع ہے تو تکفیر ہے, پیارا قاعدہ ہے نا. جس مسئلے میں اختلاف ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تکفیر میں اختلاف ہی مسئلہ ہے تو پھر قول راجح کیا ہے؟ اور اسی میں ہی احتیاط ہے اور اسی میں ہی عصمت ہے. تیسرا مسئلہ جو ہے الولاء والبراء کا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ مقدمے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں مسألة الولاء والبراء مع الكفار وفيها عدة مسائل, کافروں کے ساتھ دوستی دشمنی کا مسئلہ, اور اس میں کئی مسائل بیان کیے ہیں. تقریباً تین مسائل ہیں, دیکھتے ہیں کون سے. نمبر ایک, مسألة تکفیر الحکام في الصلح مع الكفار. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کی تکفیر کرنا اس لیے کہ وہ کافروں کے ساتھ صلح کرتے ہیں, عہد نامے کرتے ہیں. لأنهم يستولون على أراضي وأملاك المسلمين ويضطهدونهم, جبکہ کافر مسلمانوں کی زمینوں پر اور ان کے اموال پر قابض ہیں اور ان پر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی بعض حکمرانوں نے ان کے ساتھ عہد کیے ہوئے ہیں اور ان سے دوستی رکھی ہوئی ہے, اس لیے وہ کافر ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جواب اس کا, قال تعالى, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اور اگر یہ تم سے مدد مانگے, تم نصرت مانگے دین کے لیے, دین میں, یعنی تمہارے مسلمان بھائی کافروں کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کافر ظلم و ستم کر رہے ہیں, اور یہ مسلمان بھائی تم سے مدد مانگتے ہیں, نصرت کی مدد مانگتے ہیں اللہ کے لیے, دین میں, دین کے لیے, فَعَلَيْكُمُ النَّصْر, تو پھر ان کی مدد کرو, ان کی نصرت کرو. الا استثناء ہے, الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق, الا کہ ایسے کافر کے خلاف ان کی نصرت نہ کرو جس کافر کی یا جن کافروں کے ساتھ تمہارا عہد اور میثاق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق, الايه الى اخر الايه. شيخ صاحب فرماتے ہیں وهذا ما فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلح الحدیبیہ, اور یہی کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا صلح الحدیبیہ کے موقع پر. صلح الحدیبیہ کا بڑا پیارا اور بہت لمبا قصہ ہے. سن 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں, 1400 صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھے ہوئے اور قربانی کا جانور ساتھ لیے ہوئے عمرے کی نیت سے, ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے, جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. اور اس سے پہلے دیکھیں آپ, 6 ہجری سے پہلے 5 ہجری جنگ احزاب, اور اس سے پہلے 3 ہجری میں جنگ احد, 2 ہجری میں جنگ بدر ہو چکی ہے. یعنی کافر تو پہلے سے ہی جنگ کے لیے تلے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں, اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے, وحی ہوتی ہے, سبحان اللہ. سورۃ فتح کی آیات نازل ہوئیں, یعنی خواب تو سچا تھا. کیا وقت یہی تھا کہ ابھی جانا ہے عمرہ کے لیے؟ عمرہ تو کرنا تھا, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کیسے خواب نبی کا سچا ہے تو پھر واپس کیوں, عمرہ کیوں نہیں کیا؟ ابھی تواد نہیں ہے, خواب تو سچا تھا, لیکن کیا اس میں تاریخ متعین تھی کہ اس وقت جانا ہے؟ اور اگلے سال عمرہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اگلے سال عمرۃ القضاء ہوا, تو عمرہ تو ہوا. لیکن سبحان اللہ وقت اسی ہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے علم غیر مطلق نہیں عطا فرمایا. الغرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ, مشرکین روک دیتے ہیں عمرہ کرنے سے, پھر وہاں پر عہد نامہ لکھا جاتا ہے, صلح الحدیبیہ کے نام سے معروف ہے, احادیث کی کتابوں بھی اور تاریخ کی کتابوں بھی موجود ہے. سورۃ الفتح کی آیات میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الغرض تو اس میں جو مشرکین کی طرف سے بعض شرطیں تھیں بڑی سخت شرطیں تھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا. اگر یہ دیکھا جائے جو پچھلی جنگیں گزر چکی ہیں ان کے جو نیٹ ریزلٹ ہے کامیابی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور مشرکین بدلہ لینے کے لیے تلے ہوئے تھے اور ان کے گھر تک پہنچ گئے ہیں, اب بدلہ تو لے سکتے تھے. اب حکمت عملی دیکھیں سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح الحدیبیہ میں صلح کر لی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اور کوئی نہ سمجھے کہ ڈر کی وجہ سے تھا, نہیں واللہ بیعت الرضوان جو ہے معروف ہے کہ صحابہ کرام نے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لی تھی کہ ہماری جان بھی حاضر ہے اللہ کے دین کے لیے, بیعت ہو چکی تھی. اور اسی صلح الحدیبیہ میں ابو جندل ابو بصیر کا قصہ معروف ہے. یہ دو ایسے مسلمان تھے جن کو مشرکین نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا اور ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے. اسی موقع پر ابو جندل جو ہے اپنے قید خانے سے نکل کے آتا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی کلامی تو مان لیا شرطیں, ابھی لکھی نہیں گئی تھی, تو وہ شخص آتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اب میں ان کے ظلم ستم سے بچ جاؤں گا, مشرکین کے ظلم ستم سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہشام بن عمرو سے یہ کہتے ہیں کہ عجیز ہولی اسے میرے لیے یہ استثناء ہے, ابھی ہم نے عہد نامہ لکھا نہیں ہے, بیٹا بھی اسی کا ہے, عجب بات دیکھیں. اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر مشرک کے بیٹے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس پر ظلم ستم نہ کرو, میں سفارش کر رہا ہوں میرے لیے اس کو ابھی معاف کر دو, چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں نہیں, سہیل بن عمر, میں ہشام کا غلط, سہیل بن عمر, جزاک اللہ خیر. تو اس کا اپنا بیٹا ہے, اس نے خود قید خانے میں رکھ کر اسے کوڑے برساتا رہا, اب وہ کسی طرح سے قید خانے سے نکل کے آیا ہے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو, میرے لیے چھوڑ دو, میں تمہارا نزدیک کبھی صادق امین ہوا کرتا تھا, اب میرے لیے اس کو چھوڑ دو. وہ شخص کہتے ہیں نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ بعض صحابہ گھٹنے کے بل گر پڑے, گھٹنے کے بل روتے رہے, لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, کسی نے ہاتھ دور کی بات آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. اسے کہتے سمع اور طاعت, یہ فرما برداری ہے. اسے کہتے التسلیم, کہ اپنے آپ کو نصوص کے حوالے کر دینا, جو حکم ہے اس کے سامنے سر کو خم کر دینا, اسے کہتے ہیں. الغرض وہ شخص لے گیا اپنے بیٹوں کو مارتا ہوا اور صلح طے ہو گئی. تو ایسا فرماتے ہیں صلح الحدیبیہ کا اگر وقت آپ دیکھیں, زمانہ دیکھیں, تو اس وقت مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں کی زمینوں پر ان کے اموال پر قابض تھے اور ان پر ظلم ستم بھی کر ہی رہے تھے, اور اس کی مثال ابو جندل ابو بصیر کی بھی ہے جیسے میں نے ذکر کیا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اور پورے صلح حدیبیہ کے کس نام سے سورت نازل ہوئی ہے, الفتح, سبحان اللہ یہ فتح ہے. تو اگر ان لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ آج کے کافر جو ہے مسلمانوں کی زمینوں پر قابض ہے, ظلم و ستم کر رہے ہیں, ان سے کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان حکمران دوستی رکھے یا ان سے ان کے ساتھ صلح نامہ کرے, تو آج کے دور میں اور اس بہترین زمانے کے اس صلح حدیبیہ میں کوئی فرق ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہیں، ان پر ظلم ستم کیا جا رہا ہے، ان کو زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، آج وہ کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صلح کیا تھا، حکمت عملی تھی، تو آج کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس دلیل کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا یہ اقدام کفر نہیں ہے. تیسرا، دوسرا مسئلہ دوستی دشمنی کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، مسئلہ ان الصلح یلغی الجہاد، اگر ہم کافروں کے ساتھ صلح کر دیتے ہیں، عہد نامے کر دیتے، پھر مطلب جہاد تو پھر ختم ہو گیا نا، جہاد کا تو پھر ہم نے انکار ہی کر دیا کسی طریقے سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے جواب میں، شیخ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ، الصلح مع الكفار له ثلاث حالات، کافروں سے صلح کے تین صورتیں ہیں، یہ اچھی طرح یاد کر لیں. اور کبھی یہ تین صورتیں پوچھ لوں میں کسی سے، اسی لیے ان کو فنگر ٹپس بھی یاد کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے. نمبر ایک، صلح مؤقت، وقتی طور پر صلح، مثل صلح الحدیبیہ، جیسے صلح الحدیبیہ 10 سال کا عہد نامہ ہوا تھا، یعنی اس کے وقت مقرر ہے. دوسرا، صلح مطلق غیر مؤقت، یعنی صلح تو ہے کب تک ہے یہ پتہ نہیں ہے، اس کی تاریخ متعین نہیں، مطلق ہے بغیر کسی قید کے. اس کی مثال الصلح مع اليهود، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہودوں کے ساتھ وہاں پہ صلح کی، عہد نامہ لکھا، اس سے کوئی وقت مقرر تھا؟ نہیں تھا، یہ مطلق بھی جائز ہے. تیسری صورت، صلح مؤبد لا يجوز، جو صلح مؤبد ہمیشہ کے لیے ہے وہ جائز نہیں ہے، لأنه يلغي الجهاد، کہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ صلح کر رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہم جو ہے اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں، ہمیشہ کی بات جو ہے مؤبد جو ہے تعبید کے لیے، یہ جائز نہیں ہے. اور یہ صورت آج موجود نہیں ہے. کون سے موجود ہے آج کے قرآن والی صورت؟ مطلق ہے، دوسری والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ کی تھی بغیر کسی قید کے، بغیر کسی وقت متعین کرتے ہوئے. اور یونائٹڈ نیشن میں بھی جتنے مسلمان ملک شامل ہیں وہ اسی صلح پہ شامل ہیں، جو مطلق ہے، جس کی کوئی ڈیٹ متعین تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے تصور نہیں کیا جاتا، یہ جائز نہیں ہے. دو مطلب ویسے تو تین صورتیں ہیں، لیکن جو جائز ہیں وہ دو ہیں، تیسری صورت جائز نہیں ہے. اور جو حکمران آج کر رہے ہیں وہ پہلے دو صورتوں میں سے کوئی صورت ہے، جو یو این میں جو صورت ہے وہ دوسری صورت ہے، مطلق ہے، اس میں کوئی وقت متعین نہیں ہے، مطلق ہے. جیسا فرماتے ہیں، تیسرا مسئلہ، مسئلہ تکفیر الحکام لانهم يتبادلون الهدایا مع الكفار، جیسا فرماتے ہیں کہ کافر حکمران اس لیے کافر کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ تحفے تحائف سے لین دین کرتے ہیں، تحفے لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، اور اس سے دلی محبت ثابت ہوتی ہے، اس لیے وہ کافر ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف میں سے دیکھ لیں، یعنی موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کتنی ہیں، یعنی جو کچھ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کتنے لوگ ہیں؟ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک قسم جسے کہتے ہیں المؤلفۃ قلوبهم، وہ لوگ جن کے دل کو نرم کیا جاتا ہے، اسی زکوٰۃ دی جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، من مصارف الزکاۃ المؤلفۃ قلوبهم وهم الكفار، کون ہیں؟ وہ کافر ہیں. ویعطوا الزکاۃ لسببین، مؤلفۃ قلوبهم کافر ہیں جن کے دل نرم کرنے کے ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ دو وجوہات یا دو اسباب کے لیے دی جاتی ہے. نمبر ایک، تالیف القلب، تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے اور اسلام قبول کر لیں. نمبر دو، کف الشر، تاکہ ان کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں. انہیں دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو تالیف قلب کے لیے دیتے تھے زکوٰۃ میں سے، اور ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے بھی زکوٰۃ سے دیا کرتے تھے. تو اس میں تحفے تحائف تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دی جا رہی ہے، تو تحفے تحائف کی بات کہاں سے آگے بیچ میں؟ اگر فرض مال دینا جائز ہے تو پھر تحفہ تو ویسے ہی جائز ہے، کیونکہ فرض ہی نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.